آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند سے ہٹانا چاہتے ہیں، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، واللہ اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے، اے اللہ میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم و شان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں جو یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اپنے پوتے کو گم شدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے اور آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا، بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ عبد المطلب کا انتقال۔ دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس عالم سے رخصت ہوئے۔ علل اختلاف 82 یا 85 یا 95 یا 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ثبوت کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کی دولت ایمان سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی اور نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا ہے، ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا مأوا اور مل جا۔ شام کا پہلا سفر اقصب بحیرہ راہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 12 سال کو پہنچ چکا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ اہم روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن اور ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام تھا جرجیز تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ نبی آخر الزمان کی جو علامت آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف و باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے۔ اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. جامع ترمیزی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے. شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا. اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا. اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی جگہ سے نکل کر ان میں آیا اور نظریں دوڑانے لگا, ایک ایک کو دیکھنے لگا, یہاں تک کہ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا, هذا سید العالمین, هذا رسول رب العالمین, یبعث اللہ رحمۃ للعالمین. یہی ہے سردار جہانوں کا, یہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کا. یہی ہے سردار جہانوں کا, یہی ہے رسول پروردگار عالم کا, جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا. سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ راہب نے کہا, جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر کوئی حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو, اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتا ہے, اور الہ میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو آپ کے شانے کے نیچے واقع ہے. راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا. جب کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے. راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں. معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں. آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں, اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا. راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے, اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا, آپ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں, رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے. اسنا کلام میں جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے سات آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں. راہب نے پوچھا, تم کیسے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا, ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلنے والا ہے. ہر طرف ہم ان کی تلاش میں آدمی بھیجے ہوئے ہیں. راہب نے کہا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ جس شے کا خدا تعالی نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا, نہیں. اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے, اور یہ ساتھ رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے, کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا. اس لیے اب واپسی کے خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے. راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا, تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب طرف اشارہ کیا. راہب نے ابو طالب سے کہا, آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا. راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مجھ کو اپنی امت پر بڑا خوف ہے, ایک تو خواہش نفس اور دوسرے درازی عمر کی آرزو. نفس کی خواہش حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے اور درازی عمر کی آرزو آخرت کو بلا دیتی ہے اور یہ دنیا کوچ کرنے والی جانے والی ہے اور آخرت آگے بڑھنے والی اور آنے والی ہے اور ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس چیز کا تصور کر لے کہ ہر وقت اس کے زندگی جو ہے وہ آخرت کے قریب جا رہی ہے، آخرت اس کے قریب آ رہی ہے، یہ آخرت کے قریب جا رہا ہے۔ تو دنیا اور آخرت سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی تابع اور محکوم اور رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بن سکو تو ایسا کرو، یعنی دنیا کے بیٹے گری سے نکل جاؤ اور تابع اور غلام دنیا کے نہ بنو۔ اور آج تم دار العمل عمل کے گھر میں ہو اور دنیا میں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا، لیکن کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہیں ہے۔ روایت ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے اعمال کا حساب کرو قبل اس کے قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے۔ خواہش نفس اور درازی عمر کی آرزو، یہ دو بڑے فتنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ ان کے سبب انسان اعمال آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں فتنوں سے نجات کے طریقے اور تدابیر جو دوسری احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہیں، نمبر ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں ناغا نہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور ان کی تجوید سیکھنا بھی ضروری ہے، کسی ماہر قاری کی صحبت میں رہ کر تلاوت اپنی تجوید کو درست کر لیں۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کلام انسان عمدہ پڑھتا ہے۔ آپ کو اپنے شیخ سے محبت ہے، جیسے ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ تھے محبت تھی تو انسان ان کا کلام بھی پڑھنا سیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت انسان کو ہونی چاہیے، کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تجوید کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تجوید الحروف معرفت الوقوف، ہر چیز کو اس کی ادائیگی کے طریقے سے پڑھنا اور جہاں جہاں ٹھہرنا ہے وہ وقوف جو ہے وہ سیکھنے قاری صاحب کی صحبت میں رہ کر۔ تو قرآن پاک کی تلاوت میں ناغا نہ کرنا، چاہے روزانہ اگر ایک پارہ پڑھ سکے حافظ قرآن تو ایک پارہ پڑھنا چاہیے، نہیں تو آدھا پارہ پڑھے، نہیں تو ایک پاؤ پڑھ لے، ارے نہیں تو چند صفحے ہی پڑھ لے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ایک دو اوراق ہی پڑھ لیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا قرآن پاک کو کھول کے دیکھ ہی لیں۔ کچھ تو محبت دہائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے گھروں میں مدتوں تک پڑا ہوا ہے لیکن رکھا ہوا ہے لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہے اس کو کھولنے کی، اس کو پڑھنے کی۔ تو میرے دوستوں، قرآن پاک صرف سجانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، تلاوت کا حق ہے، اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا حافظ قرآن کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو وہ جائز چیز کو جائز سمجھے، ناجائز کو ناجائز سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے علاوہ 10 پاسپورٹ جنت کی عطا فرمائیں گے، 10 پاسپورٹ جنت کے ملیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو یہ شرف عطا فرمائیں گے، حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوگی، ایسا تاج روشن اور چمکتا ہوا تاج اللہ تعالیٰ اس کو پہنائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، قرآن پاک جو ہے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پھول رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک قسم کا کیا ہے، یہ لو لیٹر ہے، محبت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین رب العالمین جو سارے جہاں کے مالک ہیں اس اللہ نے محبت نامہ بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہمیں بھیجا ہے لیکن ایسے تو نہیں چھوڑ دیا، ساتھ میں ہمیں اصول اور ضوابط دنیا میں رہنے کی بھی بتا دیے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ احسان کیا کہ رسول بھیجے بتانے کے لیے تاکہ عملی طور پہ ہم ان کو دیکھ کر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ورنہ اب قرآن پاک کافی تو نہیں تھا کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کیوں کیا کہ تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا کیونکہ فرشتوں کے اندر تقاضے نہیں ہوتے جو بشریت تقاضے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے اندر نہیں ہوتے انسان کے اندر ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجے ہیں اور جو رسول ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے پیغمبر ہوتا ہے تو یہ اختیاری نہیں ہوتا غیر اختیاری چیز ہوتی ہے ہمیں کسی کو اللہ تعالیٰ سے نبوت نہیں مانگ سکتے مانگنا تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے ہاں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو گھر والوں کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیں جس کے بعد پھر نبوت شروع ہو جاتی ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن صدیقین کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے اور قیامت تک وہ کھلا رہے گا جس کو جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت جتنی ہمت کے ساتھ اور مجاہدہ اختیار کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اللہ کا مقرب وہ بن جائے گا تو نمبر ایک جو چیز اس میں بیان فرمائی ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں ناغانہ کیا جائے نمبر دو موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور روح نکلنے سے قبر کی تنہائی اور میدان حشر اور دوزخ کی آگ تک کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ گہری فکر سے سوچنا چاہیے موت کو کثرت ہلکا سا دھیان کافی ہے زیادہ تفصیل میں نہ جائے جہنم کے عذاب کو نہ سوچے دوزخ کے زیادہ عذاب کو نہ سوچے اللہ کی رحمت کو زیادہ سوچے ہاں یہ سوچے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے موت جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کا برج ہے پل ہے جو ہمیں محبوب سے ملا دیتا ہے حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں خانقاہ سے باہر نکلا چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو میں چھوٹے بچوں کو چھیڑتا تھا تو وہ آگے سے کہتے تھے اللہ میاں بڑے میاں جو ہیں جلدی مر جائیں تو حضرت حکیم الامت فرماتے تھے مجھے خوشی ہوتی تھی دعا کرتے ہیں کہ میں جلدی اللہ سے ملاقات ہو جائے میری تو ایسا تو فرماتے ہیں کہ یہ موت جو ہے مومن تو موت کے لیے گھبراتا نہیں ہے کیونکہ موت جو ہے وہ تحفہ ہے مومن کے لیے کیونکہ اس موت کے ذریعے ہی سے تو محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عارضی حیات ایک دامی حیات سے ملاقات کرنے والی ہے بس اتنا سا تصور کر لے اتنا سوچ لیں ہم کہ ایک عارضی حیات اور ایک دائمی حیات جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے ملاقات ہونے والی ہے اور جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ایک بزرگ تھے جب ان کو موت کا تذکرہ ہوتا تو بڑے خوش ہوتے
اس کو روکو یار رک جاؤ جاؤ اٹھ کے باہر جاؤ پھر
ایک بزرگ تھے جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا تو بڑے خوش ہوتے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ موت کا ذکر سن کے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کیا بات ہے تو فرمانے لگے کہ جب انسان ویرانی سے آبادی کی طرف جاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے برعکس ان لوگوں کو کہ جو دیندار نہیں ہیں موت سے گھبراتے ہیں کافر لوگ ہیں ان کو وحشت ہوتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے دنیا اپنی آباد کر لی ہے آخرت اپنی ویران کر لی ہے اور لہذا ہر شخص کو آبادی سے ویرانی تک جاتے ہوئے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے دنیا تو اپنی آباد نہیں کی لیکن آخرت ہم نے آباد کر لی ہے اس لیے ہمیں آخرت کی طرف جاتے ہوئے خوشی اور سرور اور کیف اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے کہ جلدی سے ہم جائیں اپنے اللہ سے ملاقات کر لیں تو ذرا سا دھیان اگر رہے گا اس چیز کا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے دنیا سے جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی انسان گناہ بھی نہیں کرے گا خشیت اور خوف تو رہے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں خوف ہے ہمارے اندر پھر بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں بہت سے کہتے ہیں ایسے کہ خوف ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک استحضار خوف کا استحضار ہونا کہ انسان کو استحضار رہے کہ وہ خوف ہے اور یہ کہ ہے حقیقی خوف جو دل کے اندر ہوتا ہے اگر اس وہ خوف ہمیں سب کو مل جائے تو پھر کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا وہ اس کو ہر وقت اس چیز کا ڈر رہے گا کہ میرا پالنے والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو یہ غم کم ہی میرے دوستو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم یہ دو جہاں سے فراغت ملے اے اللہ آپ کے غم کی دولت مل جائے. کون سا غم؟ یہ غم دوستو یہ نہیں کہ بڑے بڑے محلات بن جائیں, میرے پاس گاڑیاں ہو جائیں, بینک بیلنس ہو جائیں, میرے پاس سلطنت مجھے مل جائے, یا آلائن کی یا دبئی کی یا امریکہ کی مجھے بادشاہ بنا دیا جائے. یہ غم نہیں اللہ والوں کو. اللہ والوں کو غم کیا لگا رہتا ہے؟ اللہ والوں کا غم کچھ اور ہی ہوتا ہے. ان کا غم کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, یہ ان کا غم ہے. اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اللہ کی دائمی خوشی ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہر وقت وہ جو لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہم سے خوش ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے ایک شعر میں, جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستاں میں, دیکھ کر میری اشک ندامت ابر رحمت کی بارش جا میں. تو یہ غم کیا ہے؟ یہ آسائے موسوی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا, جتنے بھی جادوگر آئے تھے ان کے سانپ تھے, تو سانپوں کو جتنا وہ اجدہا تھا وہ سب سانپوں کو نگل گیا تھا. تو ایک اللہ کا غم لے لیں, یہ غم اگر لگ جائے میرے دوستوں بڑا مبارک غم ہے. یہ بیماری جو ہے بڑی مبارک بیماری ہے. یہ بیماری کے لیے اللہ والوں نے تو کیسے کیسے مجاہدات کی ہیں, کیسے کیسے قربانیاں کی کہ ہمیں یہ بیماری لگ گئی اللہ تعالیٰ کی محبت کی. اور وہ تمنا بھی نہیں کرتے کہ ہم اس سے صحت یاب ہو جائیں. یہ ہارٹ اٹیک تو یہ دل درد دل اللہ کی محبت یہ تو بس سمجھے کہ یہ حاصل ہے زندگی کا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ فرماتے تھے کہ کیا مبارک بندہ ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ, اہل اللہ کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے, ان کی سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اہل اللہ کا زاویہ نظر ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ آخرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو آنکھیں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو وہ آنکھیں عطا فرمائے, وہ قلب عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ناغا نہ کریں, موت کو کثرت سے یاد کریں, گناہوں سے بچنے کے لیے ہلکا سا دھیان رہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے, اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. اور نمبر تین جو سب چیزوں کا حاصل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری دینا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شے کا کیا ہے, ایک کان ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت پھول پھولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آم ملتا ہے آم والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, کباب ملتا ہے کباب والوں سے. تو بھائی اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں سے ملے گا. جب ہر شے اس والے سے ملتی ہے تو پھر اللہ بھی تو اللہ والوں سے ملے گا نا. ایک انسان کو تیرنا ہے, تیرنا تو آتا نہیں ہے اس کو, کتاب لے کے پانی میں اترتا ہے, کتاب بھی گئی تیرنے والا بھی گیا. اور اگر وہ کسی ماہر تیرا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو چند دن میں وہ تیرنا سیکھ جائے گا, ہے نا. کیا کہے گا بھائی میں قال, یہ کہے گا تو نے مجھ سے کیا کی, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. اہل اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے دوستو. انسان خود اللہ والا نہیں بن سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرتا. اور یہ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا, کونوا مع الصادقین, تقوی چاہیے تو تقوی والوں کے پاس جانا پڑے گا. جلیبی چاہیے جلیبی والے کے پاس جانا پڑ جائے گا, مٹھائی چاہیے مٹھائی والے کے پاس جانا پڑے گا, ہے نا. جب ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر, تو پھر میرے دوستو دین کے معاملے میں ہم کیوں بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں کتابوں پہ اکتفا کرتے ہیں؟ کیوں صرف سوشل میڈیا پہ اکتفا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہمیں دین حاصل ہو جائے گا؟ دین معتبر نہیں ہے. یہ مستند راستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے. یہ راستے جو مستند راستے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے ہیں, اور اسی راستے پہ ہزاروں اولیاء اللہ طے کر کے اپنے منزل تک پہنچے ہیں. اگر ہمیں بھی صحیح دین چاہیے, اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کا عشق چاہیے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گنہگار زندگی سے ہمیں نجات مل جائے, اللہ والی زندگی ہمارے اندر آ جائے, تو میرے دوستو اس کا ایک واحد طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے, وہ ہے کونوا مع الصادقین, سچے اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو. تو دوستو یہ ہے کہ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت خاص طور پہ شیطان جو ہے بچوں کو ورگلاتا ہے تاکہ یہ بچے شرارتیں کریں، ادھر ادھر باتیں کریں، شور شرابا کریں، اور اس سے جو ہوتا ہے کہ مضمون میں خلل پڑ جاتا ہے، جو اٹینشن ہوتی ہے انسان کی وہ بکھر جاتی ہے، سوچ نہیں پاتا پھر کہ کیا کرنا چاہیے. اس لیے اس وقت ان کو مت یہاں بٹھایا کرو، بچے کو یہاں پہ آپ جو خاموشی سے بیٹھا کرو اگر آپ کو بیٹھنا سننا ہوتا ہے آپ کو، تو ورنہ وہاں جا کے بیٹھو اس طرف. تو کونوں نہ صادقین کے حکم میں اسی صحبت اہل اللہ کی ضرورت بیان فرمائی ہے. صادقین سے مراد مشائخ اور بزرگان دین ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچا اللہ والا بنائے، سچے کو سچوں کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے دین نہیں آ سکتا، چاہے عالم بھی ہو جائے، کتب خانے کا مطالعہ کر لے، ہر گھر میں کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں لیکن کتنا عمل ہوتا ہے میرے دوستو؟ قرآن پاک کتنے رکھے ہیں اس کے ہمارے گھر میں لیکن کتنا عمل ہوتا ہے؟ عمل کے لیے عمل والوں کی صحبت چاہیے، اور یہ سوشل میڈیا سے نہیں ملے گی، انٹرنیٹ سے نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی محبت ہم سب کو اپنے کرم سے عطا فرما دے. فرمایا کہ ایک مرتبہ جو قبیلہ بنو تیم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات ذرا غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری رائے دی، اور دونوں بزرگوں میں کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا اور دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الى الاخر. اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کیا کرو، نہ اس سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں دوسرے کے ساتھ کھل کر بولتے ہو، اور کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. تو یہ ڈانٹ کس کو پڑی؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہما. جو مقرب ہوتا ہے اس کی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہوتی ہے. جیسے ایک بزرگ نے کہا کہ یا اللہ، آج بڑے موقع پر آپ نے بارش فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ الہام ہوا فوراً کہ نارائق، کیا ہم کیا بے موقع بھی کوئی بارش کرتے ہیں کیا؟ بس بڑا وہ بہت توبہ استغفار کی سجدے میں گر گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے. حضرات شیخین پر جو یہ گرفت ہوئی، یہ ان کی بے قدری کی نہیں، ان کی جلالت شان اور مقبولیت عند اللہ کی دلیل ہے. جو خاص پیارا ہوتا ہے، محبوب چاہتا ہے کہ آداب محبت میں اس سے معمولی سے لغزش بھی نہ ہو. اگر اس سے کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی محبوبیت اور مقبولیت کی وجہ سے گرفت ہوتی ہے. اس کے برعکس کچھ اور اعرابی دوپہر کے وقت آئے اور زور سے دروازے کھٹکھٹانے لگے، با آواز بلند کہا، اخرج یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو. بظاہر کتنی بھی بڑی بے ادبی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ ان کی گرفت نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ اکثرہم لا یعقلون، یہ بے عقل لوگ ہیں، اور واللہ غفور رحیم، اس لیے جاؤ معاف کر دیا. کیونکہ یہ عربی اتنے زیادہ مقرب نہ تھے، ان کی حق تعالیٰ نے پکڑ نہ کی اور معاف فرما دیا. اس آیت کے بعد حضرات شیخین پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس قدر آہستہ بولتے تھے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا. خوف طاری ہو گیا. حق تعالیٰ نے ان کے اس ادب کے موقع پر بیان فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو ہمارے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقویٰ یعنی اپنی ولایت کے لیے چھانٹ لیا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ آداب لکھے ہیں سر حجرات کے اندر، تو یہی آداب اس امت کے علماء ربانین کے بھی وہی آداب ہیں. شیخ کے پاس جاؤ تو جو آداب ہیں، ان کے مجلس میں بیٹھو تو ایسے بیٹھو بالکل خاموش ہو کر، آواز پست رکھ کر، اور جتنے بھی آداب ہیں ان سب کی رعایت کر کے شیخ کی مجلس میں بیٹھا کریں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، حضرت علم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے معافی نہیں مانگی لیکن دل میں نادم تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت انہوں نے معافی نہیں مانگی، اظہار تعصب ضرور کیا، یعنی افسوس تو کیا انہوں نے لیکن زبان سے معافی نہیں مانگی جو انہوں نے غلطی کی تھی، دل میں نادم ہوئے زبان سے اظہار ندامت نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خامی ہے بہت بڑی، زبان کس لیے دی گئی ہے؟ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ندامت بہت تھی کہ آنسو بہت بہائے، لیکن پھر ربنا ظلمنا انفسنا کیوں کہلوایا گیا؟ اس لیے کہ زبان اس لیے دی گئی ہے کہ دل کی بات کو لفظوں میں ظاہر بھی کریں، اگر شیخ کی ناراضگی کے بعد قلب پر اتنا اثر ہو کہ چاروں طرف سے موت آتی ہو، معلوم ہو اور نیند نہ آئے اور زندگی تلخ ہو جائے، تو سمجھ لو شیخ کے قلب سے اس کے قلب کا صحیح رابطہ ہے، ایسے ہی شیخ کو فیض ہوتا ہے، ایسے شخص کو ہی شیخ کا فیض ملتا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہو تو دلیل ہے کہ اس کا رابطہ مرشد سے صحیح نہیں ہے، یہ قلت عظمت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے جو بھی حکم دیا اس پر کبھی عمل نہ کیا، اس کے دل میں میری عظمت نہیں تھی، اور جس کے دل میں عظمت نہ ہو ایسے شخص کو کوئی خدمت ثبوت نہیں کی جا سکتی، ان کو مجھ سے محبت بھی ہے، غلطی پر ندامت بھی ہے اور معاف بھی میں نے کر دیا، لیکن معاف کر دینا اور بات ہے اور خدمت ثبوت کر دینا اور بات ہے، ان کو جو خدمت کا منصب دیا ہوا تھا اس منصب کو واپس لینا ہو، تاکہ تا وقت کے پھر دل میں ان کا بحال کرنے کا تقاضا ہو، جب تک دل نہیں جائے گا تو اس کو یہ خدمت ان کے سپرد نہیں کی جائے گی۔ وہ کسی اللہ والے سے بدگمانی کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن طبیعت کی مناسبت نہ ہونے سے اس کے پاس جانا بھی واجب نہیں ہے، جس سے مناسبت نہ ہو اس کے پاس نہ جائے، لیکن اگر شیطان اس کے خلاف دل میں وسوسہ ڈالے تو اللہ سے استغفار کرے، ہر ایک سے حسن ظن رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، سبحان اللہ کیسی پیاری حدیث ہے دوستو، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیوب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دے، یعنی ایسا شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو دیکھتا رہے اور لوگوں کے عیبوں کو دیکھنے کی اس کو فرصت نہ ہو۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ پڑھا، فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی شان میں گستاخی، اعتراض اور بدگمانی سے جیسی ظلمت پیدا ہوتی ہے، معصیت یعنی گناہ سے بھی ویسی نہیں پیدا ہوتی، یہ بات معصیت سے زیادہ اشد ہے، ایسا شخص باطنی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جب عام مومنین کے لیے ظلم بالمؤمن خیرا کا حکم ہے کہ ہر مومن کے ساتھ نیکگمان رکھو، تو پھر اس شخص سے جس سے اللہ مل رہا ہے بدگمانی کرنا فیض بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مربی سے جس طالب کو جس قدر حسن ظن ہوگا اس قدر اس پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، بس اگر کوئی اپنے شیخ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ نہ جانے میرے شیخ کو کتنا عظیم مقام قرب حاصل ہے، نہ جانے اس کے سینے میں درد کا کتنا دریا پوشیدہ ہے، تو چاہے اس شیخ میں وہ خوبیاں نہ ہوں لیکن اس کے حسن ظن کی بدولت اس پر اللہ کا فضل مرتب ہو جاتا ہے۔ اعتراض پیدا ہونا علامت محبت کی کمی ہے دوستو، شیطان کو اعتراض کیوں ہوا پیدا ہوا؟ کیونکہ عاشق نہیں تھا، اس کے برعکس جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ فلاں درخت سے کیوں کھایا، عرض کیا ربنا ظلمنا، یہ نہیں فرمایا کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، بس کنجی اس راستے کی یہی ہے، دعا کرنا، ہمت سے کام لینا، جب تک ہمت نہیں گڑ گڑاتے رہو اور شیخ سے دعائیں کراؤ، یعنی کیونکہ مرید نے اپنا دین اس کے حوالے کر دیا اس لیے اس کی دعا مرید کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میدان محشر میں کسی کے ساتھ حسن ظن پر دلیل طلب نہیں کی جائے گی لیکن بدگمانی پر دلیل طلب کی جائے گی کہ تم نے فلاں شیخ کے ساتھ فلاں وقت میں کیوں بدگمانی کی تھی, تو دلیل پیش کرو کہ کیوں کی تھی. دلیل نہ ہونے پر پٹائی ہوگی, پر شیخ کے ساتھ بدگمانی کو حضرت نے بڑی سے بڑی گناہ سے اشد فرمایا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ اپنے حقوق, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, میرے شیخ کے حقوق, بندوں کے حقوق کی حفاظت میں آپ میری مدد فرمائیے, آپ میرا راستہ طے کرا دیجئے. اور حقیقت یہ ہے کہ راستہ تو اللہ ہی طے کراتے ہیں, ان کا فضل نہ ہو تو کتنے بڑے سے بڑا پہلوان ہو چت ہو جاتا ہے. بغیر ان کے فضل کے کسی کا راستہ طے نہیں ہوتا. بس گڑگڑاتے رہو اور استعانت طلب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس راستے میں خوب ہمت عطا فرمائے, گناہ چھوڑنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو سچا اپنا عاشق بنا لیجئے, ہمیں ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے رشتے داروں کو, یا اللہ جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں, اے پیارے اللہ اپنے کرم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ روزانہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے, اے اللہ آپ کی اور آپ کے رسول کی باتیں سناتے ہیں, ہمارے بزرگوں کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین, جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اے اللہ ہم سب پہ وہ رحمت نازل فرما دیجئے جس سے ہم سب کے گناہ چھوٹ جائیں. اے اللہ گناہ چھوٹ جائیں, گناہ کی دلدل سے اے اللہ ہمیں نکال دیجئے اور اپنی محبت کے زمزموں میں ہم سب کو بسا دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اور جو بھی حضرات بیمار ہیں, یا اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں جتنے بھی مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں, یا اللہ جن پہ اندیشہ ہے, اپنے کرم خاص سے, اپنے لطف خاص سے اے اللہ تمام مسلمانان عالم کو اپنی رحمت سے اس سے حفاظت فرمائیے, صحت عطا فرمائیے. میرے شیخ, میرے شیخ کے گھر والوں کو اور جو آس پاس میں جو لوگ رہ رہے ہیں, اے اللہ وہاں بھی کچھ کیسز ہو گئے ہیں, اپنے کرم سے اے میرے پیارے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. میرے شیخ کے گھر والوں کی, شیخ کے گھر والوں کی, متعلقین کی, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی صحبہ اجمعین, ورحمتک یا ارحم الراحمین.